بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. میں علی عباس رضوی، پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق آنے والی شب دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی شب ہے. اس مناسبت سے ہم آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکی صدر باراک اوباما کا علاقے کا دورہ. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جنوری میں اپنے دوسرے عہد صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد امریکی صدر باراک اوباما نے پہلی بار علاقے کا دورہ کیا، اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے اسرائیل کا انتخاب کیا. انہوں نے مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے ملاقات کی، اور اپنا عہد، یا یوں کہا جائے کہ امریکہ کا عہد، ایک بار پھر دہرایا کہ اسرائیل کی سیکورٹی اور اسرائیل کی سلامتی امریکہ کے لیے سب سے اہم اور سب سے اوپر ہے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ اسرائیل کی سیکورٹی امریکہ کی سیکورٹی ہے، اور انہوں نے ہر طرح سے اسرائیل کی پیٹھ تھپتھپائی. اس کے بعد انہوں نے اگرچہ رام اللہ کا بھی دورہ کیا، اور انہوں نے فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کی اور ایک پریس کانفرنس بھی کی، لیکن وہ اوباما جو اب تک دو ریاستی نظریے کی وکالت کرتے رہے، انہوں نے یہاں پر یعنی رام اللہ میں ایسا کوئی وعدہ نہیں دیا، اور نہ ہی فلسطینیوں کے حقوق کی بات کی. امریکی صدر باراک اوباما نے صہیونی بستیوں کی تعمیر کے معاملے پر بھی نہ تو کوئی سخت بیان دیا اور نہ ہی کوئی سخت نوٹس لیا. اور پھر جب وہ اردن پہنچے تو اردن کے عوام نے ان کا احتجاجوں کے ذریعے استقبال کیا. اوباما 23 مارچ کو واپس واشنگٹن پہنچ گئے، لیکن اپنے پیچھے وہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کو یہیں پر چھوڑ کے گئے کہ تاکہ جو انہوں نے علاقے میں مذاکرات انجام دیے ہیں ان کو وہ نتیجہ بخش قرار دے سکیں. لیکن ساتھ ہی علاقے کے بہت سے مبصرین اور ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما کا یہ دورہ لاحاصل، ناکام اور بے نتیجہ ثابت ہوا. ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، اور اس کے لیے ہم نے یہاں اپنے تہران اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب جعفر قنات باشی صاحب کو، اور ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے عالمی امور کے ماہر بیرسٹر طاہر وارسی صاحب، اور ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ صحافی ظفر آغا صاحب. آغاز کرتے ہیں یہاں تہران میں موجود اسٹوڈیو میں مہمان جناب جعفر قناد باشی صاحب سے. السلام علیکم.
من ہم خدمت شما و همه برادران و خواهران،
میں بھی تمام اردو زبان بولنے والے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ بحث اچھی رہے گی.
جناب قناد باشی صاحب، سب سے پہلا جو میرا سوال آپ سے ہے وہ یہ کہ امریکی صدر باراک اوباما کے اس دورے کا کیا مقصد تھا؟
ببینید، در سفر آقای اوباما
جہاں تک جو اوباما کے اس سفر میں، اس دورے میں جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ بعض اپنے مشرق وسطی کی اپنی خارجہ پالیسیوں کے اندر جو نقائص ہیں ان کو دور کیا جائے، اور ایک طرح سے بعض کمیوں اور خامیوں کو جو مشرق وسطی کے حوالے سے ہیں اس کو دور کیا جائے. البتہ ان کے دورے کا زیادہ تر حصہ اس بات سے متعلق تھا کہ وہ صہیونی حلقوں کی حمایت ڈیموکریٹ کے لیے حاصل کریں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ جیسا ایک بڑا ملک جو ہے ہم اس کو صیونیوں کی سیاست کے ساتھ ہم ہم آہنگ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ اسرائیل کی حیثیت نہیں ہے لیکن امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے اور وہ امریکہ کے مشرق وسطی پالیسیاں اسرائیل کی پالیسیوں سے ہم آہنگ نظر آتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے جو اسرائیل کی سلامتی کے حوالے سے جو وعدہ کیا تھا گنبد آنی یا آئرن ڈوم سسٹم کے حوالے سے اسرائیل کی سلامتی کے حوالے سے جو تحفظ دیا تھا اس کو مد نظر رکھا جائے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سسٹم بری طرح سے اسرائیل کی صحافتی کے سلامتی کے حوالے سے ناکام رہا اور امریکیوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ ایک سسٹم دیں گے کہ جو تمہاری سلامتی کو محفوظ رکھے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا اور آئرن ڈوم سسٹم جو اسرائیل کو محفوظ رکھنے میں ناکام رہا. بہرحال اسرائیل کی جو مشرق وسطی کی جو پالیسیاں رہی ہیں اور اسرائیل کا فلسفہ وجودی جو ہے وہ یہی رہا ہے کہ امریکی مفادات کا مشرق وسطی میں تحفظ کیا جائے. بہرحال ایسا نہیں ہے. بہرحال سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کا وجود نہ صرف یہ کہ امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے بلکہ امریکہ کی پالیسیوں میں مخل اور اس کے اقتصاد کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کی معیشت کے لیے نقصان دہ. لہذا اوباما نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کاستیوں اور خامیوں کو دور کیا جائے اور وہ شکاف جو فلسطینیوں میں موجود ہے اور اسرائیل کے درمیان موجود ہے اس کو سازشی عمل کے ذریعے سے ایک طرح سے ان کے اوپر پردہ پوشی کی جائے, ان اختلافات کو چھپایا جائے, اس شکاف کو چھپایا جائے. بہرحال سب جانتے ہیں کہ غزہ کی جنگ میں اسرائیل کی شکست کے بعد اسرائیل کی جو نقصان پذیری ہے اور اس کے نقصان اٹھانے کا جو ریشو اس میں زیادہ ہو گیا ہے اور سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے اپنا وجود باقی رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے. بہرحال ان کا رام اللہ کا دورہ اور وہ فلسطین کے سازشی عناصر سے ان کے مذاکرات اس بات کے لیے تھے کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان سازشی معاملے کو پھر سے شروع کیا جائے اور سازشی مذاکرات کو شروع کیا جائے. بہرحال ایک یہ چیز ہے کہ صہیونیوں کی صورت یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک حقیقی جنگ سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ حقیقی اور اسی طرح وہ حقیقی امن سے بھی گریز آ رہے ہیں. وہ اس کے درمیان کا ایک راستہ چاہتے ہیں, یعنی ہمیشہ صورتحال مشرق وسطی کی جنگ اور امن کے درمیان رہے. لہذا اوباما نے اس کوشش کی ہے کہ اسرائیل کے لیے خطرات کو کم سے کم.
شکریہ, میں چلتا ہوں اس وقت لندن جہاں پر موجود ہیں اس وقت جیسا کہ میں نے عرض کیا عالمی امور کے ماہر بیرسٹر طاہر واسی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
طاہر واسی صاحب, آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اوباما نے تل ابیب میں بیان دیا نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں پریس کانفرنس میں اور کھل کر کہا کہ اسرائیل کی سیکورٹی امریکہ کی سیکورٹی ہے, تو ان بیانات کے پیش نظر کیا فلسطینی اس بات پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ امریکہ مسئلہ فلسطین میں ایک غیر جانبدار ثالث ہو سکتا ہے؟
جی بہت شکریہ علی عباس. میں عرض کروں کہ کل ہی ایک جگہ میں لیکچر دے رہا تھا تو وہاں پہ اس خاص فکرے کا ذکر ہوا جو کہ اس طرح سے تھا کہ براک اوباما نے کہا کہ جب تک امریکہ کا وجود ہے اس تک اسرائیل اپنے آپ کو تنہا مت سمجھے اور ہم اسرائیل کے ساتھ رہیں گے. میں راہ تفنن یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ فقرہ ٹی وی کے اوتھ میں شامل کیا جائے تو یورپ اور امریکہ میں شاید کوئی مرد کسی عورت سے شادی کے لیے تیار مت ہو, اور شاید یہ وہ جملہ ہے جو براک اوباما نے کبھی اپنی بیوی کے لیے بھی نہ کہا جو انہوں نے اسرائیل کے لیے کہا کہ جب امریکہ کا وجود ہے اس کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہونے دیں گے. اصل میں بات یہ ہوئی ہے علی عباس کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو انتہائی تنہا دنیا میں کر لیا ہے اور وہ تنہائی کے راہ پر گامزن ہے, اور اس بدقسمتی میں امریکہ اسرائیل کا اس طرح دے رہا ہے کہ وہ خود بھی اسرائیل کی طرح دنیا میں تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جیسا کہ ناتھ صاحب فرما رہے تھے आयरन डोम एक सिंबॉलिक बात थी, ताकि लोगों को ये बताया जाए अमेरिका और इसराइल ने जो एक डिफेंस सिस्टम वहाँ तैयार किया है उसकी वजह से इसराइल वजूद दुनिया में रहेगा। हालांकि ये दोनों इस बात को और अगर इस विजिट को जो आयरन डोम का उन्होंने किया और इस फकरे को जो उन्होंने कहा मिलाकर देखा जाए तो इस बात का पता लगता है कि कोई दुनिया का डिफेंस मैकेनिज्म इसराइल की वजूद की जमानत नहीं दे सकता। अगर कोई मैकेनिज्म इसराइल की वजूद की जमानत दे सकता है तो वो सिर्फ ये है कि वो अपने आप को उन मुल्कों में और उन इलाकों में मुंतकिल कर ले जिन्होंने उसको बनवाया था, और जर्मनी वापस चले जाना चाहिए, उनको यूरोप आ जाना चाहिए, उनको इसराइल में, उनको फलस्तीन में रहने का कोई हक नहीं है। ये बात अब बराक ओबामा भी समझ गया है कि इसराइल तनहा होता जा रहा है और इसराइल की ये आशिकाना मोहब्बत जो सहूनी निजाद जो ग्रुप्स हैं अमेरिका में जिनकी वजह से अमेरिका को इसराइल के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि सहूनियों का कब्जा है हॉलीवुड पर, सहूनियों का है कांग्रेस पर, और ये फंड करते हैं वहाँ को और वहाँ के मीडिया को, इसलिए अमेरिका का हर सदर शुरू से आखिर तक सिवाय बेकल जॉनसन एक एक्सेप्शन था जो इसराइल की हर जुबान हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं और इसराइल को माजत के साथ अर्ज करूँ नाजायज औलाद की तरह प्यार करते हैं और उसका देते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी मानों की तरह से इस तरह फतह हो रही है और मेरा ख्याल है इंसानी हकूक वालों की फतह हो रही है कि इसराइल इस बात को समझ गया है कि दुनिया पे गंडे को समझ गई है और वो तेजी से तन्हाई की तरफ जो है बढ़ रहा है।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिरूंगा। ताहिर वासी साहब, कुछ तकनीकी खराबी है, हमारे साथी कोशिश करेंगे उसको दूर कर लें ताकि बेहतर तरीके से आपकी बातों से हम हमारे नाज़रीन इस्तेफादा कर सकें। मैं दोबारा आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा, बहुत ही माजरत है। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो अगर वहाँ पर मौजूद होंगे हमारे मोज़ज़ मेहमान और सीनियर सहाफ़ी जनाब ज़फ़र आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम जनाब अली अब्बास साहब।
शुक्रिया ज़फ़र आगा साहब, जैसा कि अभी हमारे लंदन वाले मेहमान फरमा रहे थे कि इंतहाई जज्बाती और आशिकाना बयान दिया बाराक ओबामा ने तलबी में, और ये कहा है कि जब तक अमेरिका का वजूद है इसराइल को अपने आप को तनहा महसूस नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सी बारीक बातें की उन्होंने कि इसराइल की सिक्योरिटी अमरीका की सिक्योरिटी और इसराइल का वजूद गोया अमरीका का वजूद है। तो अब ऐसे में जो अब तक फिलिस्तीनी ये कहते आए हैं कि हम अमेरिका को मसले फिलिस्तीन में गैर जानिबदार सालिस तस्लीम नहीं कर सकते, तो आप क्या नहीं समझते कि फिलिस्तीनी हक बजानिब है?
बजा फरमाया आपने कि ये तवक्को करना कि अमेरिका के ताल्लुकात जिस तरह के इसराइल के हैं, जिसके बारे में उन्होंने खुद बराक ओबामा ने अभी फरमाया, उस पस मंज़र में फिलिस्तीनियों के लिए वो गैर अमेरिका कोई गैर जानबदाराना रोल अदा कर सके, ये ज़रा मुमकिन नज़र नहीं आता। देखिए बात यह है कि बराक ओबामा ने जो बात कही है वो कोई नई बात नहीं कही, वो कोई हैरतनाक और चौंका देने वाली बात नहीं कही, ये वही उन्होंने अमेरिकन पॉलिसी का इसराइल के साथ जो उनकी रिलेशनशिप हैं आज से नहीं बाल्फर डिक्लेरेशन के वक्त से उन इसराइल और एंग्लो सैक्सन और ख़ास तौर से मगरब के जो रिश्ते रहे हैं 1920 में जो बाल्फर डिक्लेरेशन उस वक्त जब 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 बरतानिया अपने उरूज पर हुआ करता था और बरतानिया के वजीर आजम के साथ बाल्फर ने जो जायनिज्म के बानी हैं उन्होंने एक मुआहदा किया था और दस्तखत किए थे जिसको बाल्फर डिक्लेरेशन कहा गया था। उस वक्त ये बात हुई थी कि मिडल ईस्ट में मगरब की के मफाद की क्या तहफ़ करना इसराइल का फ़र्ज है और इसराइल का तहफ़ करना मगरब का फ़र्ज है, फरीजा है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जैसे कि ये एक दूसरों से जुदा नहीं हो सकते। चुनांचे ये वो पॉलिसी है जिसकी फाउंडेशन 1920s में रखी गई, उसी पॉलिसी के बुनियाद के ऊपर इसराइल का क़याम हुआ, और फिर जैसा आप सब वाकिफ़ हैं, नाज़रीन भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि اس پالیسی سے مغرب الگ نہ ہونے پائے جب برطانیہ کا زوال ہوا اور امریکہ کا عروج ہوا اور اینگلو سیکسن اقتدار کا مرکز لندن سے واشنگٹن شفٹ کر گیا، تو یہودیوں نے اپنی ساری طاقت واشنگٹن اور امریکہ پر جھونک دی، اور وہاں انہوں نے اپنی اتنی بڑی طاقت پیدا کر لی کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ جوئش لابی جو چاہتی ہے وہی امریکن پریسیڈنٹ بولتا ہے، جہاں تک اسرائیل کا سوال ہے اور جہاں تک مڈل ایسٹ میں کا سوال ہے. چنانچہ اسی پالیسی کے تحت تمام امریکن پریسیڈنٹس یہی پالیسی اسی پالیسی پر عمل درآمد کرتے رہے ہیں، اور باراک اوباما بھی اسی پالیسی کا، جب ابھی وہ اسرائیل آئے تھے تو انہوں نے اسی پالیسی کا اعلان کیا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی امریکہ کی سیکیورٹی ہے، جب تک اسرائیل امریکہ کا قیام ہے اسرائیل کے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. یہ ان کی پالیسی کا، جس کو آج کل ہندوستان میں انگریزی میں کہا جاتا ہے، اٹوٹ انگ ہے، اور اوباما اسی بات کا انکشاف کر رہے تھے، اسی بات کو دہرا رہے تھے. انہوں نے الیکشن سے پہلے اپنے ہاں یہ کہا تھا کہ ہم ایران کے تعلق سے یہ کہا تھا کہ ہم ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے ایران کو، اس لیے ان کو یہاں آ کر، اور اس کے بعد بی بی یعنی باراک اوباما نے جوئش لابی کی سپورٹ اوباما کو دلوائی تھی، اس کا وہ شکریہ ادا کرنے آئے تھے. اس شکریہ کے موقع کے اوپر ان کو کم از کم یہ بیان دینا ان کے لیے لازمی تھا، ان کی مجبوری بھی تھی، ان کا فریضہ بھی تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ امریکہ کی پالیسی، یہ امریکہ اور اسرائیل اور مغرب کے یہ رشتے جو سن 1920 سے اب تک قائم اور دائم ہیں، وہ اسی شد و مت کے ساتھ اب برقرار رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال عالمی سطح کے اوپر ابھر رہا ہے. اور اس پس منظر میں اب ایک اور نقطہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ امریکہ تو یہ چاہتا ہے، امریکہ صرف کہتا ہی نہیں بلکہ اسی پر عمل بھی کرتا ہے کہ وہ اسرائیل پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا. لیکن کیا اب عراق کی جنگ کے بعد اور عالمی سطح کے اوپر جس طرح سے امریکہ کا ڈکلائن ہوا ہے، کیا اس پس منظر میں امریکہ کے لیے اب یہ ممکن رہ گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی اسی طرح کا اسرائیل کا ویسے ہی تحفظ کر سکے جیسا کہ وہ اعلان کرتا رہا ہے یا جیسا کہ اب تک اس کے لیے ممکن تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ قابل بحث ہے، اس پہ غور جو غور طلب ہے اس پہ بحث ہونی چاہیے. چونکہ دنیا بدل گئی، وہ 10 برس جس میں 8 برس جس میں بش اپنے عروج پر رہے اور جس میں عراق کو کچل دیا گیا، افغانستان کے اوپر حملہ کیا گیا، ساری دنیا میں اسلام کے خلاف ایک جنگ کا اعلان ہوا ٹیررزم کے نام کے اوپر، اس دور میں امریکہ اپنے عروج پر تو رہا، اس کی طاقت اور اس نے اپنی طاقت کا تو مظاہرہ کیا، لیکن خود اندر سے معاشی طور پر ایسا کھوکھلا ہو گیا کہ اس کو عراق چھوڑ کر بھاگ جانا پڑا اور اب افغانستان سے فوجیں بلانے کے لیے براک اوباما تیار.
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. ظفر آغا صاحب، معذرت چاہتے ہیں، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، آپ کی بات کو میں نے روکا. جناب قنات باشی صاحب، جیسا کہ بھی ظفر آغا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ اسرائیل کا اور یہودی لابی کا شکریہ ادا کرنے اسرائیل گئے تھے، اور ایران کے تعلق سے انتخابات سے پہلے جو بات انہوں نے کہی تھی وہی انہوں نے تلبیب میں پھر دہرائی اور کہا کہ ہم ایران کو ریڈ لائن کراس نہیں کرنے دیں گے ایٹمی معاملے کے تعلق سے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایران سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ایران مذاکرات کے لیے راضی نہ ہوا تو میز پہ سارے آپشن موجود ہیں. تو ایک طرف سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف سے دھمکیاں بھی ایران کو دی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ریڈ لائن کراس نہ کرے. تو تل ابیب میں اوباما کے اس بیان کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟
ببینید، آمریکایی ها در سر یک در برابر یک چالش جدی قرار دارد.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکی ایک بڑے چیلنج کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ امریکہ جیسے بڑے ملک کے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسرائیل جیسے ملک کے مفادات کو مد نظر نہ رکھیں اور ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں امریکہ کو جس نفرت کا دنیا میں سامنا ہے وہ نفرت ختم ہو جائے گی دنیا کے اندر. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہم دیکھیں گے کہ اسلامی ملکوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے گی, اور اسلامی ممالک ایک بہت بڑی منڈی ہے اس لحاظ سے کہ امریکہ کے لیے بہت بڑا اقتصادی فائدہ ہے اس کے اندر, کیونکہ ان کے پاس تیل بھی ہے اور وہ تیل کے علاوہ امریکی چیزوں کے لیے اشیاء صرف کے لیے بہت بڑی منڈی ہے. لیکن اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے تعلقات جو ہیں اس کی وجہ سے عالم اسلام کے اندر امریکہ کے خلاف انتہائی نفرت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کی مشرق وسطی پالیسیوں کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں. جہاں تک ایران کے جوہری پروگرام کا تعلق ہے تو ایران کا جوہری پروگرام ایک حقیقت ہے, اور ایران یورینیم کی افزودگی تک دسترسی حاصل کر چکا ہے, اور ایران پر امن مقاصد کے لیے استفادہ کرنا چاہتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر لا تعداد ممالک ایٹم بم بنانے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور امریکیوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے, اور ان کے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حقیقت کو تسلیم کر لیں. لیکن دوسری جانب اگر ہم امریکی اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے کہ ہم جو ہے وہ اس معاملے میں ترقی کریں یا ایران ترقی کرے, لہٰذا ایران امریکہ سے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران کا راستہ روکے. سوال یہ ہے کہ کیا امریکی حکام امریکی مفادات کو ترجیح دیں گے یا اسرائیل کے مفادات کو ترجیح دیں گے؟ لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اس وقت بہت بڑی اقتصادی مشکل کا شکار ہے, اور انہوں نے خود اس بات کو کہا ہے کہ ہم 16 ٹریلین ارب ڈالر کا بجٹ خسارہ جو ہے وہ امریکہ کو اس کا سامنا ہے, اور انہیں اس اقتصادی بحران سے نکلنے کے لیے امریکہ کو 20 سال تک معاشی کفایت شعاری کی پالیسیوں کو اپنانا ہوگا, تب کہیں جا کر امریکہ اس اقتصادی بحران سے نکلے گا. لہذا یہ اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ مشرق وسطی میں امریکہ کے لیے نفرت ختم ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے, کیونکہ مشرق وسطی کے پالیسیوں میں نقصان پہنچنے کی صورت میں امریکہ کی اقتصادی پالیسیوں کو نقصان پہنچے گا, اور اگر وہ نفرت کم ہوتی ہے مشرق وسطی میں تو امریکہ کو اقتصادی مشکلات میں اس کی کمی ہوگی, اور اس کے اقتصادی مفادات کے تحفظ کے لیے اس کے اخراجات میں کمی ہوگی. لہذا امریکی جو ہیں وہ دراصل یہاں پر ایک دو غلی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے دہلی نو کے ساتھی اور اسی طرح لندن اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھی نے کہا کہ امریکی دو غلی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں کہ نہ وہ, بہرحال اس وقت امریکیوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اسرائیل کو چھوڑ دیں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا حالیہ دورہ امریکہ کا پہلے ہی سے شکست خوردہ تھا, کیونکہ وہ ایک غصب شدہ ایک سرزمین پر گئے ہیں, اور دنیا کے 1 ارب سے زیادہ مسلمان اس بات کو یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے. اور دوسرے یہ کہ اسرائیل صرف دنیا اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک قابل نفرت ترین اور منفور ترین ملک ہے. بہرحال جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایک رئیس جمہور آ کے کسی ملک کا صدر آ کر ایک دنیا کے سب سے قابل نفرت ترین ملک کے صدر کو سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس سے خوش آمدید کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر پہلے ہی سے شکست خوردہ ہے اور اس کی ناکامی پہلے سے واضح ہو چکی ہے. بس اصل بات یہ کہ وہ واقعا اگر صرف اسرائیل کے مفادات کی بات کرنا, یعنی اسرائیل امریکہ کے مفادات کو نظر انداز کرنا ہے, اس وقت امریکیوں کو اس بات کا چترا احساس ہے کہ امریکہ کے قومی مفادات، اس کے سیاسی مفادات، اس کے قومی مفادات کا تقاضا یہ ہے اسرائیل کی حمایت کی وجہ سے خطرے سے دو چار ہیں، اور امریکیوں کے پر اس بات کے لیے دباؤ ہے امریکی حکمرانوں پر کہ وہ اسرائیل کے ساتھ دباؤ کو ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کریں۔
جی ایک بار پھر چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو طاہر واسی صاحب کی خدمت میں۔ طاہر واسی صاحب، امید ہے کہ جو فنی مسئلہ تھا وہ برطرف ہو گیا ہوگا۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ غزہ کے محصور عوام کے بارے میں جس پر پوری دنیا اس وقت احتجاج کر رہی ہے کہ 2006 میں جو الیکشن ہوا تھا اور جس میں الیکٹڈ گورنمنٹ آئی تھی حماس کی زیر قیادت، اس کے بعد اس کا محاصرہ کر لیا گیا اور ایک کھلے ہوئے قید خانے اور زندان میں تبدیل کر دیا گیا پورے خطے کو، یعنی غزہ کو۔ اس کے بارے میں باراک اوباما انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ غزہ کے عوام کے محصور ہونے کی علت اور سبب اور وجہ خود حماس ہے، اور حماس کی وجہ سے غزہ کے عوام کو یہ پریشانیاں برداشت کرنی پڑی۔ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جس کو عوام نے منتخب کیا، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، تو آپ ان کے اس بیان پر کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
یہ تو نہایت افسوسناک بیان ہے، اور اس بیان کے یہ بیان خود باراک اوباما کی اس ٹیلی فون کو جو انہوں نے مجبور کر کے اسرائیلی پرائم منسٹر سے کروایا، ٹرکش پرائم منسٹر کو، اور یہ کہلوایا کہ جناب جو آپ کا صحافی اس کے لوگوں کے احتجاج کے لیے آ رہا تھا اور فوڈ کا جو شپ آ رہا تھا اس میں مارا گیا، ہم آپ کو اس کی اتنی کمپنسیشن دیتے ہیں، اسرائیل آپ سے معافی مانگتا ہے۔ اگر آپ اس بات کو دیکھیں اور ساتھ ہی اس ڈھٹائی کا بیان دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر وہ واضح کنٹرڈکشن نظر آئے گی۔ یہ بات پتہ لگتی ہے کہ خود باراک اوباما اس بات میں کنونس نہیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اصل میں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو حماس کی حکومت ہے وہ چونکہ جمہوری طریقے سے وہاں پر آئی ہے، اور اگر وہ کسی جمہوری حکومت کے کسی فیصلے کی طرفداری کرتے ہیں تو وہ میں جمہوریت کی ایک طرح سے طرفداری کریں گے، جبکہ وہ مڈل ایسٹ جمہوریت دیکھنا نہیں چاہتے، وہ مڈل ایسٹ میں جمہوری امنگوں کی بنیاد پر آئی ہوئی حکومت حمایت نہیں کرنا چاہتے، وہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اس بات کو بہت اچھے، یہ جو ڈیڈ سی اسکرول کی طرف ان کا وزٹ تھا جب یہ ہو رہا تھا، میں اسی وقت یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ایک سمبولک ویلیو ہے، وہاں پر انہوں نے جا کے وزٹ کر کے اس بات کو تسلیم کیا ایک طرح سے، اور دنیا کو یہ بتانا چاہا کہ اسرائیل جس ٹیریٹری پر ہے اور جو سیٹل ہیں اور جو اس کا ایکسپینشن ہے زائنزم کا، وہ ڈیتھ سی اسکرول میں جو لکھا ہوا ہے جو اسرائیل کا علاقہ، وہ اس بات کی نشاندہی کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ اسرائیل کا پرانا کلیم تھا اور وہ بہت پرانا علاقہ ہے جس پر وہ واپس آئے ہیں۔ تو یہ تو بنیادی طور پر جیسے آپ نے کہا بہت عاشق اور محبوب کا سلسلہ چل رہا تھا، تو یہاں پر عاشق اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ حرکت کر رہا تھا۔ اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو وقت باراک اوباما اسرائیل گئے ہیں، انہوں نے اپنی ٹائی کا کلر بھی وہی پہنا، وہی چوز کیا گیا جو نتن یاہو نے اس وقت ٹائی کا کلر پہنا۔ انہوں نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے آرکیٹیکٹ کیا، بہت زبردست طریقے سے بنایا، ایک ایک ڈیٹیل کو سامنے رکھا اور دنیا کو یہ بتانا چاہا کہ اسرائیل کے ساتھ ہے امریکہ اور یہ دونوں دنیا کے تنہا ملک ہیں۔ اس سے زیادہ ظلم کی بات کیا ہو سکتی ہے علی عباس کے 50 لاکھ، ہاف اے ملین فلسطینین محصور ہیں، سیٹلمنٹس کے میں اسی طرح کام ہو رہا ہے، اس کو سیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو فریز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ بات وہ کہہ نہیں سکتے کہ جناب آپ کی کنڈیشن ہے یہ درست کنڈیشن ہے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا اسرائیل سے کہ آپ سیٹلمنٹس میں اپنا کام روک دیں تاکہ آپ کے درمیان مصالحاتی بات مذاکرات دوبارہ شروع ہوں، لیکن ایک اس قسم کی بھی بات وہ نہیں کر سکتے۔
بہت شکریہ آپ کا۔ چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر ظفر آغا صاحب ہیں۔ ظفر آغا صاحب، میں یہاں پر اگلا سوال آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ باراک اوباما نے جو یہ دورہ کیا اور اس دورے کے موقع پر کئی ایک اہم واقعات بھی پیش آئے، آپ دیکھیں کہ شام کے تعلق سے استنبول میں جو مخالف گروہوں کا ایک اتحاد تھا، اس نے عبوری وزیر اعظم کا انتخاب کیا اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو امریکہ میں پلا بڑھا اور جس کی امریکن نیشنلٹی ہے۔ دوسرے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کو فون کر کے معافی مانگی فریڈم فلوٹیلا پر ہوئے حملے کے تعلق سے، وہ اسرائیل جو یہ کہتا تھا کہ ہم کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے۔ اور اس کے فورانی بعد رجب طیب اردوغان جو ترکی کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بہت جلد اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں. تو باراک اوباما کے اس دورے کو شام کے تناظر میں آپ کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے یہ نقطہ آپ نے بہت اہم اٹھایا ہے. اور باراک اوباما اس خطے میں آئیں, اسرائیل تشریف لائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسرائیل میں وہ ان کی تشریف آوری ہو, وہاں ان کا دورہ ہو اور اسرائیل کے ساتھ اہم گفتگو ہو, اور اس دورے کے درمیان شام پہ کوئی بات چیت نہ ہو. شام جس کے بارے میں دنیا واقف ہے کہ اس وقت امریکہ اور سارے مغرب کی پوری قوت جو ہے وہ اگر کہیں لگی ہوئی ہے تو وہ شام کے اوپر ہے. تو آپ نے جو بات فرمائی کہ اس پورے دورے کی کا ایک بہت اہم دو سب سے اہم پہلو تھے. ایک وہ یہ جو بات انہوں نے کھل کر کہی, اسرائیل کو یہ ری اشور کرنا, ان کو پھر سے یہ یقین دلانا کہ امریکہ ان کے ساتھ ایسے ہی کھڑا ہوا ہے جیسے پہلے اسرائیل کے ساتھ تھا اور اس کی پالیسی میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا. اور دوسرا پہلو وہ پہلو جو جس کے اوپر کسی قسم کے کوئی بیان بازی نہیں ہوئی, جس کے بارے میں کوئی کھلی ہوئی چرچا اور بحث و مباحثہ نہیں ہوا, وہ شام کا مسئلہ اور اس میں مغرب کا رول اور اس میں کس طرح اسد حکومت کو برطرف کیا جا سکے, کس طرح وہاں پہ ایک مغرب کی حامی حکومت قائم کی جا سکے, یہ ان کی دورے کا ایک بہت اہم جز تھا جو کھل کر سامنے نہیں آیا. اس پس منظر میں ترکی کا رول, آپ جانتے ہیں کہ شام میں ترکی کا رول بہت اہم ہے, اور ترکی پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح سے ایک ریجن کا ایک بہت اہم ملک بن کر ابھرا ہے, اس میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ترکی اور اس پورے علاقے میں کسی بھی ملک کے ساتھ جو مغرب کے حامی ممالک ہیں ان کے کسی قسم کے رشتے خراب نہ رہیں, ان کسی قسم کا فرکشن نہ رہے. اس پس منظر میں انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو بی کو مجبور کیا کہ وہ ٹیلی فون کریں اور معذرت کریں, معافی مانگیں ترکی کے وزیر اعظم سے کے پریسیڈنٹ سے, تاکہ ان دونوں کے رشتوں میں جو تلخیاں پیدا ہوئی ہوں وہ ٹھیک ہو سے وہ دور ہوں. اور شام کے تناظر میں صرف ترکی, سعودی عربیہ اور جیسے ممالک ہی نہیں بلکہ اسرائیل کی بھی ایک خاموش کوآپریشن اور اس کا پورا ایکٹیو سپورٹ حاصل کیا جا سکے, جو پس پردہ تو رہے لیکن ان تمام ملکوں کے خلاف جو اس خطے میں جس میں ترکی بہت اہم رول ادا کر رہا ہے شام کے خلاف, اس میں اسرائیل کی بھی شرکت کے لیے راستے ہموار کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خاص طور سے جو ترکی کے وزیر اعظم کو اسرائیل کے وزیر اعظم نے جو ان کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی ترکی کے صدر کے ساتھ اور ان سے جو معذرت کی اور اس کے بعد ان دونوں کے رشتوں میں جو تلخیاں تھیں وہ جس طرح سے حل ہونا جو آنگل تھے وہ ختم ہونا شروع ہوئے, اس کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیل کو کے کوآپریشن کو شام کے خلاف استعمال کیا جا سکے اور اس میں ترکی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ رہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ بات شام کے لیے ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دورہ شام کے لیے اور خطرناک ثابت ہوگا اور مغرب کی اب پوری قوت ہوگی جس میں اسرائیل بھی اب پوری طرح سے شامل ہوگا بشار الاسد کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیرین میں جو میں بات کہہ رہا تھا شروع میں, سیریا فیکٹر جو تھا وہ ان کی باراک اوباما کی وزٹ کا دوسرا اہم پہلو تھا اور وہ بہت اہم پہلو تھا.
جی بہت شکریہ جناب قناد باشی صاحب. یہودی لابی کو خوش کرنے کے لیے ایک بار پھر امریکی صدر باراک اوباما نے اسرائیل میں یورپی یونین کو بھی اور دیگر ملکوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا جائے, دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیا جائے. خاص طور سے یورپی یونین کو انہوں نے خطاب کیا، اور یورپی یونین امریکہ کے اس مطالبے کو یا درخواست کو مسترد کرتی چلی آ رہی ہے، جس کے جواب میں حزب اللہ نے کہا کہ باراک اوباما اسرائیل کے ملازم اور ان کے تنخواہ دار ہیں۔ کیا کہیں گے آپ باراک اوباما کے اس بیان پر؟
ببینید واقعیت این است که حزب الله موقعیت آقای حزب الله را
دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ حزب اللہ کے مقام اور منزلت کو لبنان کے لوگوں میں تلاش کرنا چاہیے یا دنیا کے لوگوں میں اس کی اہمیت کو دیکھا دے۔ واقعا اس قدر یہ تنظیم لوگوں میں محبوب اور پسندیدہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے نام نصر اللہ اور اس تنظیم کے دیگر مجاہدین کے ناموں پہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مصر، فلسطین اور سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں میں لوگ اپنے بچوں کے نام نصر اللہ پر رکھتے ہیں۔ واقعا جو بھی تنظیم کوئی جو مظلوموں کا دفاع کرتی ہو وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتی، یہ عوام کا کہنا ہے اور عوام کی متفقہ رائے ہے۔ البتہ بڑی طاقتوں کی جو نظریات ہیں وہ متفاوت ہے اور فرق کر رکھتے ہیں ان کی نظر میں۔ بہرحال اگر وہ حزب اللہ جیسی تنظیموں کو دہشت گردوں کی تنظیم میں شامل کرتے ہیں تو وہ دراصل مشرق وسطی کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں اور امریکیوں کے، یہ امریکہ کے مفادات کے منافی ہے، کیونکہ امریکیوں کو مشرق وسطی میں بہرحال کام کرنا ہے اور ان کے مفادات ہیں اقتصادی اور دوسرے، لہذا جب بھی وہ عوام کے مقابلے میں آئیں گے تو ان کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے، کیونکہ وہ عوام کے اعتقادات کے خلاف آئیں گے اور ان کے اعتقادات کو نظر انداز کریں گے، اور حزب اللہ کی مقبولیت کو انہوں نے اگر نظر انداز کیا تو درحقیقت انہوں نے اپنے مفادات کو نظر انداز کیا ہے۔ اگر اوباما اپنے لوگوں کے لیے یعنی امریکی عوام کے لیے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو جہاں بھی وہ جائیں گے لوگ ان کا استقبال کریں گے، لیکن حزب اللہ لبنان نے کیا کیا؟ حزب اللہ لبنان نے کون سا دہشت گردانہ کام انجام دیا ہے؟ جنوبی لبنان کا علاقہ سالوں سے اسرائیل کے قبضے میں تھا اور اسرائیل کو جب محسوس کرنا تھا وہ اپنے ٹینک بیروت تک لے آتا تھا، یعنی وہ مسلسل لبنان ایک اسرائیل کے لیے ایک آسان ہدف تھا اور جب بھی ان کو ضروری ہوتا تھا وہ اپنے ٹینک پر سوار ہو کر جیسے گاڑیوں میں بیٹھ کر بیروت آ جائیں وہ آ جایا کرتے تھے، اور انہوں نے اس کو ایک در حقیقت جنوبی لبنان کا علاقہ ایک اسرائیل کے کنٹرول میں تھا اور حزب اللہ نے اس کو اسرائیل سے آزاد کرا لیا، اور اب تک اس نے اسرائیل کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اس نے جن علاقوں کو 2000 میں چھوڑا تھا وہ دوبارہ اس پہ قبضہ کر سکے۔ آپ بتائیے آپ کے اس گروپ کو کس بنیاد پر دہشت گرد قرار دیا جا سکتا ہے؟ لہذا وہ قوت جو اپنے ملک کے عرضی سالمیت کا دفاع کر رہی ہو اور اس کو کیسے دہشت گرد قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ تمام عالمی تنظیموں کے منشور میں، الاقوام متحدہ کے منشور میں ہے، لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ملک پر قبضہ کر لیا جائے تو تمام آزاد ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو قبضے سے چھڑائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ حزب اللہ کی ان کو مدد کرنی چاہیے امریکہ سمیت تمام ممالک کو، کہ وہ کیونکہ حزب اللہ نے اپنے ملک کے علاقے کو اسرائیل کے قبضے سے چھڑایا ہے۔ بہرحال یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے ماضی کے بادشاہوں والا اور خطرناک قسم کے بادشاہوں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ آتے تھے اور لوگوں کو مار کے اور قتل کر کے کہتے تھے ہم نے ملک آباد کیے اور ہم نے ملکوں کو آبادی کیے، جیسا کہ واقعا بہرحال اوباما جیسا کہ نصر اللہ نے کہا، اسی لیے اسی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ اوباما اسرائیل کے ملازم ہیں، کیونکہ ہے کہ صدر اوباما امریکی عوام کے مفادات کے برخلاف وہ ڈکٹیشن شدہ الفاظ جو ہیں وہ دہراتے ہیں جو ان کے اوپر ڈکٹیٹ کیے جاتے ہیں. بہرحال امریکہ کو ایک معیشت کو امریکہ کو اس وقت بحرانی اقتصاد کو معیشت کو بحران کا شکار ہے, لیکن وہ امریکی مفادات کے بجائے.
شکریہ آپ کا. ظفر آغا صاحب, آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ انہوں نے دورہ کیا, مبارک اوباما نے اسرائیل کا, مقبوضہ فلسطین کا, اس کے بعد رام اللہ گئے اور پھر اردن گئے, اور ابھی باراک اوباما اردن پہنچنے ہی والے تھے کہ اردن کے شاہ عبداللہ دووم نے کہا کہ بنیامین نیتن یاہو سے ہمارے انتہائی گہرے اور مضبوط تعلقات ہیں, اور پھر باراک اوباما اردن پہنچے. باراک اوباما جب اردن پہنچے تو جس گرم جوشی سے وہاں ان کا استقبال ہوا دنیا نے دیکھا. باراک اوباما کے اردن پہنچنے پر اردن کے عوام سراپا احتجاج ہوئے اور سڑکوں پر نکلے. انہوں نے باراک اوباما کے خلاف بھی نعرے لگائے اور اپنے ملک کے بادشاہ عبداللہ دووم کے خلاف بھی نعرے لگائے کہ انہوں نے بنیامین نتنیاہو کے ساتھ اپنے گہرے مراسم کی بات کر کے اردن کے عوام اور عالم اسلام اور عرب دنیا کے عوام کی توہین کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے عرب حکمرانوں کا اپنے عوام کے نزدیک کیا مقام ہے, اور ساتھ ہی آئندہ ان کا کیا انجام ہوگا جب فلسطین کے عوام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہو, شام میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو اور عالم اسلام کے دیگر خطوں میں مسلمانوں کا بے دردی کے ساتھ خون بہایا جا رہا ہو اور سب میں اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہو, اور عبداللہ دووم اس طرح کیا بیان دیں؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو باتیں ہوئیں ان کے اردن کے دورے کے درمیان, ایک پرانی بات جو عبداللہ دوئم بادشاہ اردن نے اپنا بیان نتنیاہو کے تعلق سے دیا, وہ پرانا بیان کہ ہمارے ان کے دیرینہ تعلقات ہیں, اور یہ حقیقت ہے ان کے دیرینہ تعلقات ہیں اردن کے اسرائیل سے, ان کے والد کے تھے اور شاہ عبداللہ کے, اور اب شاہ عبداللہ دوئم کے بھی ویسے ہی اہم. یہ انہوں نے پرانے اپنی ایک حقیقت بیان کی, لیکن اس سے قبل جو بات نہیں ہوا کرتی تھی وہ بات بھی ہوئی, اور وہ بھی اب ایک حقیقت ہے جس کا ذکر آپ نے کیا کہ عوام سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے اپنے بادشاہ کے خلاف, اپنے باراک اوباما کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف اور اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف نعرے لگائے, احتجاج کیا, سخت احتجاج کیا. اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اردن کی حقیقت, سیاسی حقیقت تبدیل ہو چکی ہے. عبداللہ خاندان اب تک جو چاہ رہا تھا, جس طرح سے چاہ رہا تھا, اسرائیل کے ساتھ, مغرب کے ساتھ, مشرق وسطی میں جو پالیسی چاہتا تھا وہ اپنا رہا تھا, وہ اس کے خلاف اردن میں کہیں کوئی چوں نہیں ہوتی تھی, کہیں کوئی آواز نہیں ہوتی تھی, لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے. اب آواز اٹھ رہی ہے, اور آواز صرف مغرب اور اسرائیل کے خلاف, امریکہ کے خلاف, بنیامین نتنیاہو کے خلاف یہ آواز نہیں ہے, بلکہ شہنشاہ کے خلاف ہے اور شہنشاہیت کے خلاف ہے. یہ جو جس کو عرب اسپرنگ کہا جا رہا ہے, جو تونس اور مصر میں ہوا, اس کے جھونکے سے اردن نہیں بچا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ زبردست مظاہرے ہوئے وہاں بھی.
بہت بہت شکریہ ظفر آغا صاحب, ہمارا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کی بات ہم نے روکی. بہت شکریہ, ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس سیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.